तफसीर सूरत यासीन मक्की सूरत है। इसके 5 रुकू और 83 आयात हैं। कलेमात की तादाद 729 और हुरूफ की तादाद 3000 है। और सूरत यासीन इसका नाम जो है आगाज ही के 2 हरफों को इस सूरत का नाम करार दिया गया है, या सीन। इब्ने अब्बास, इकरमा, दहाक, हसन बसरी, सुफयान बिन उयैना, हजरत इब्ने अब्बास जब कहेंगे तो हम क्या कहना चाहिए, रजी अल्लाह अनहु, है ना। और बाकी जो भी जितने भी नेक लोग हैं उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका कौल है कि यासीन के मानी है ए इंसान, ए शख्स। और बाज मुफस्सरीन ने इसे या सैयद का मुखफ्फफ भी करार दिया है। बाज लोग ये कहते हैं कि ये कुरान का नाम है, बाज ये कहते हैं कि ये जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अल्लाह ताला ने हर नबी को कुरान में इनके नाम से पुकारा, जैसे या आदमू, या मूसा, या ईसा, लेकिन पूरे कुरान में किसी जगह या मोहम्मद कह के आपको नहीं पुकारा गया, बल्कि आपकी मुख्तलिफ सिफात से पुकारा गया, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुजम्मिल। और सहाबा भी आपको या मोहम्मद कह के मुखातिब नहीं करते थे, बल्कि या रसूल अल्लाह कहा करते। लेकिन कुफार और गुस्ताख मुनाफिकीन आपको कहते थे या मोहम्मद, और अपनी बात को शुरू करते थे। तो बहरहाल इस सूरत का नाम यासीन है, और ये जो उलमा की मुख्तलिफ राय है, तो इस सिलसिले में कहना ये है कि यासीन हरूफ मुकत्तात में से है और इसके मानी अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानता है। सूरत यासीन का जमाना नुजूल मक्का का मुतवस्सत दौर है, या फिर कहते हैं कि इसका आखिरी जमाना, मक्का के आखिरी दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है। इस सूरत में 3 अहम बातों पर जो है इस्तदलाल किया गया है। नंबर 1, तौहीद, दलाइल दिए हैं कायनात से और अक्ले आम से। नंबर 2, आखिरत, दलाइल हैं आसारे कायनात, अकले आम और इंसान का अपना वजूद। नंबर 3, रिसालते मोहम्मद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस पर दलाइल हैं। सूरत यासीन की फजीलत, इसके फजाइल। सूरत यासीन के अहदीस में बहुत से नाम आए हैं जो इस सूरत की अजमत की नुमाया दलील है, जैसे इसको अजीम, मुइम्मा, मुदाफिया, कादिया। अजीमा से मुराद क्या है, वो सूरत जो अजमतों से भरपूर है। मुइम्मा, जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है वो दुनिया और आखिरत की तमाम बरकात और रहमतों को हासिल करने की सआदत हासिल करता है, ये सूरत पढ़ने वाले की शिफात करेगी। मुदाफिया, जो शख्स इस सूरत की तिलावत का आदी होगा वो बहुत सी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेगा। कादिया, इस सूरत को पढ़ने से इंसान की जरूरतें हाजतें पूरी होती हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि जो शख्स अपनी हाजत के लिए सूरत यासीन को पढ़ेगा तो इसकी हर हाजत पूरी होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी कहते हैं कि हमें अहदीस जो है वो मिलती हैं। मसलन ये मुसनद अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और तबरानी की रवायत है। माकिल बिन यसार रजी अल्लाह अन्हों ने इसको रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन कल्बुल कुरान, ये सूरत कुरान का दिल है। जैसे जिस्म के अंदर दिल जो है वो धड़कता है, तो दिल की धड़कन से जिस्म की हरकत है और जिस्म की जान है। और जो ही दिल जो है वो बंद हुआ तो जिस्म जो है वो भी जामिद और साकित हो गया। तो सूरत में कयामत, हशर नशर के जो मजामीन हैं बड़ी बलागत के साथ और तफसील के साथ आए हैं। इसी तरह उसूले ईमान में से अकीदा आखिरत, वो अकीदा है जिस पर इंसान के आमाल जो हैं, जिसकी वजह से इंसान के आमाल ठीक भी होते हैं और दुरुस्त रहते हैं। तो वो यहाँ पे बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो अकीदा आखिरत पेश किया गया है। और जैसे यासीन कल्बुल कुरान कहते हैं, ये उसी तरह की तशबीह है जैसे सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान कहा गया। और फातिहा को उम्मुल कुरान क्यों कहा गया कि तमाम कुरानी तालीमात का खुलासा उसके अंदर है। तो यासीन को कुरान का धड़कता हुआ दिल क्यों कहा गया कि कुरान की दावत को भरपूर और पुरजोर तरीके से ये सूरत पेश करती है, जिससे जमूर टूटता है और रूह में हरकत पैदा होती है। और पूरे कुरान की दावत है क्या? मक्की दौर में 13 साल आपने किन तीन चीजों को वाजे तौर पर और बार बार कहा? तौहीद, आखिरत और रिसालत। हजरत माकिल बिन यसार से इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने ये रवायत भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकराउ सूरत यासीन अला मौताकुम, अपने मरने वालों पर सूरत यासीन पढ़ा करो। मरने वालों पर यानी किसी की मौत का जब वक्त करीब हो तो उसके पास सूरत यासीन पढ़नी चाहिए। क्यों? मसलियत इसकी ये है कि मरते वक्त मुसलमान के जहन में ना सिर्फ ये कि इस्लामी अकायद ताजा हो जाए, बल्कि खास तौर पर उसके जहन में आखिरत का पूरा नक्शा सामने आए और वो जान ले कि हयाते दुनिया की मंजिल से गुजर कर अब उसे किन मंजिलों से साबका पेश आने वाला है। और अगर कोई अरबी नहीं जानता तो फिर बेहतर है कि जब तिलावत की जाए तो साथ में उसको तर्जुमा भी सुना दिया जाए, ताकि तज़कीर का हक जो है वो पूरी तरह जो है वो अदा हो जाए। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात भी अहम है। जैसे आप देखिए कि हजरत याहिया इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स सुबह को सूरत यासीन पढ़ेगा वो शाम तक खुशी और आराम से रहेगा, और अगर शाम को पढ़ेगा तो सुबह तक खुशो खुर्रम रहेगा। फरमाया, मुझे ये बात उसने बताई जिसने इसका तजुर्बा किया। मैंने ये नहीं कहा कि ये हदीस है। समझ आ गई ना बात की? आप जब भी कुछ याद करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हदीस की सनद क्या है, रावी कौन है, और कौन से ऐसे अल्फाज हैं जब आपके सामने कोट किए जाते हैं तो उनके सामने जब हदीस नहीं कहा जाता तो आप भी उसको आगे बयान करते हुए उस बात का जो है वो ख्याल रखें। अच्छा, मैंने आपको सूरत यासीन की जो है वो फजीलत बताई, और इस सिलसिले में चंद एक बातें जो हैं वो आपके सामने रखी। लेकिन बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि सूरत यासीन के फजाइल में बहुत सी रवायात मशहूर हैं। मसलन ये कुरान का दिल है, मसलन इसे करीबुल मर्ग शख्स पर पढ़ो, लेकिन वो ये कहते हैं सनद के लिहाज से कोई रवायत भी दर्जाए सेहत को नहीं पहुंचती। वो कहते हैं कि बाज तो बिल्कुल मौजू हैं, घड़ी हुई हैं। मौजू का मतलब क्या है? घड़ी हुई। या कहते हैं बाज बिल्कुल जईफ है। ये जो कल्बे कुरान वाली हदीस है ना, इसको भी शेखुल बानी ने मौजू करार दिया है। तो बहरहाल मैंने आपको मुख्तलिफ तफासीर में जो फजाइल आए वो भी आपके सामने रखे, और मैंने एक दो तफासीर में ये पढ़ा कि ये जईफ है तो ये भी आपके सामने रख दिया। तो क्यों आपके सामने ये दोनों बातें रखी? ताकि आपके इल्म में ये बात रहे कि उलमा की या कुरान के मुफस्सरीन की सूरत यासीन के बारे में जो इसकी फजीलत है, इसके बारे में ये राय भी है कि ये ज़ईफ़ है। तीसरी एक अहम बात, असल में बात हो सूरत यासीन की, सूरत फातिहा की, या पूरे कुरान की, اصل میں پورا قرآن ہی ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ حدیث سنا چکی ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرے گا، قرآن حق میں یا حق کے خلاف جو ہے وہ کیا کرے گا، مقدمہ لڑنے والا ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا، یا پھر انسان کے خلاف گواہی دینے والا بنے گا، ہے نا؟ پورا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شفا دینے والا ہے، پورے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمہ ہے، یہ ہدایت ہے نا؟ تو اصل میں ہمیں پورے قرآن کی تلاوت اس عقیدے سے کرنی چاہیے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ پورا قرآن مجید عظیم ہے، کیونکہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صرف یہ سورت نہیں، پورا قرآن ہے معمہ جو ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، پورا قرآن ہے مدافعہ، پورا قرآن ہے قادیہ. تو اصل میں اس شعور، اس یقین کے ساتھ میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. تو یاسین، یاسین، یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ وہ حرف ہے جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اہل عرب حروف مقطعات یعنی حروف تہجی جانتے تھے. حروف مقطعات کن سے بنے ہیں؟ حروف تہجی سے. وہ حروف تہجی جانتے تھے، لیکن وہ قرآن کی نظیر اور مثل پیش کرنے پر قادر نہ ہو سکے، اس سے عاجز ہی رہے. تو قرآن ان الفاظ سے بنا ہے جنہیں اہل مکہ جانتے تھے، اہل عرب جانتے تھے، لیکن وہ اس جیسی 10 سورتیں یا ایک سورت یا ایک آیت بھی بنا کر جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے. تو یاسین اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو بے نظیر ہے، جو بے مثل ہے. والقرآن الحکیم، وہ یہاں پہ قسم ہے، قسم کے معنی میں ہے. آپ کو پتا ہے نا وہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور میت کے لیے آتی ہے، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں قسمیاں. اور قسم کے لیے بھی وہ آتی ہے. دلیل دیجئے قسم کے لیے وہ کا لفظ آیا ہے. والعصر، شاباش. اور والفجر، واللیل، والشمس ودحاها، ماشاءاللہ. اب آپ جب قرآن کی بات کریں یا عام عملی زندگی میں بات کریں اور آپ سے کہا جائے کہ دلیل دیں، تو آپ دلیل کیا دیں گی؟ سب سے پہلے قرآن سے. نمبر دو کہاں سے دلیل دینی ہے؟ حدیث سے دینی ہے. نمبر تین صحابہ کی زندگی سے. نمبر چار تبع تابعین ہے. اور پھر عربی زبان سے بھی دے سکتے ہیں، عربی زبان کا کوئی جو ہے وہ شعر ہے، یا کوئی ان کا محاورہ ہے، یا وہ کیسے اس لفظ کو یوز کرتے تھے. میں نے پچھلے دنوں آپ کو ایک مثال دی تھی عربی زبان سے، کیسے دی تھی؟ کنویں کی. جب سورت فاطر شروع کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، وہ مثال میں نے آپ کو سنائی تھی، انا فطر توہا، کہ ایک کنواں تھا پرانا اندھا کنواں، اور دو لوگ آئے اور دونوں لڑ رہے تھے، اور ایک کہتا تھا یہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا وہ میرا ہے. حضرت عمر نہیں بلکہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فاطر کا مطلب جو ہے وہ ان بدوؤں سے سمجھا کہ کنویں پر لڑ رہے تھے، اور ایک یہ کہتا، ایک نے کہا کہ انا فطرتوا، میں نے اس کو تراشا، میں نے اس کو تراش خراش کی، یعنی میں نے اس کو کھودا، تو یہ میرا ہے. سمجھ آگی بات کی؟ تو پھر کیا ہے کہ آپ نے جو ہے دلیل دی بدوؤں سے، وہ اس لفظ کو اپنی زبان میں کیسے استعمال کرتے تھے. تو بات کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. تو قرآن فولان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. اس وزن پر کوئی اور بھی بتائیں جو آپ پڑھ چکی ہیں؟ رحمان، آصفان، غضبان، شاباش، فرقان. تو یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن سے ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو قسم ہے قرآن کی، وہ قرآن جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے. اور اس کی اور خوبی کیا ہے؟ الحکیم، یہ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے. تو قسم ہے قرآن حکیم کی. اور حکیم جو ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ حاف، ہا، کاف، میم، حکمہ. اور حکمہ کے اصل میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہا، کاف، میم، اس کے اصل معنی किसी चीज की इस्लाह के लिए उसे रोक देना, और लगाम को भी कहते हैं। हकम जो है किसे कहते हैं? लगाम को कहते हैं। जैसे हकमतु दाबा, लगाम जानवर को क्या करती है? रोक देती है, उसे काबू में रखती है। हकमतु दाबा, मैंने जानवर को लगाम दी। हकमतु सफीना, तो अगर कोई कहे कि मैंने जो सफीना है, जो कश्ती है, उसको जो है वो हकम किया, तो उसका मतलब क्या है? मैंने उसको रोक दिया। तो असल बात क्या है कि इसी से ये लफ्ज जो है हकमा, हर चीज को जो है वो अच्छी तरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मोहकम भी इसी से है, मोहकम बनाना, किसी चीज को मजबूत बनाना। इसी से फिर ये हकीम, हिकमत के मानी में भी ये जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हकीम का लफ्ज जब आएगा तो इसके दो मानी फिर होंगे, एक तो है मजबूती का और दूसरे इसके मानी है मजबूती के साथ साथ दानाई, दूर अंदेशी। जैसे हकमा याकुमु हुक्मन, हुकूमत, हुकूमत कौन करता है? जो मजबूत होता है ना। इसी तरह हकुमा याकुमु हिकमतन, दानाई। तो मानी में ये जो फर्क पैदा होता है, मैंने आपको बताया था ऐन कलमा की हरकत या मजदर में फर्क की तब्दीली से होता है। बहरहाल ये जितनी बात अब तक बताई थी अगर समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं भी आई तो आप आसान अल्फाज में ये बात याद रखें कि हकीम के दो मानी हैं, और असल वजह क्या है कि इसके दो मसदर हैं, एक है हकूमत और एक है हिकमत, है ना। इसके यानी ऐन कलमा के फर्क से या मसदर के फर्क से मानी में तब्दीली हो जाती है। तो एक इसके मानी है कि मोह का मजबूत पायदार, और दूसरे मानी क्या है? हिकमत। और हकमा यानी लगाम को भी कहते हैं। तो कसम है कुरान हकीम की, जिसकी आयात मोहकम है, मजबूत है, जिसकी आयात हकीमाना है, और वो जिस चीज से रोकती हैं और जिसका हुक्म देती हैं, तो उनके अंदर जो है वो हिकमत पाई जाती है। तो कुरान की कसम खाई। अल्लाह ताला ने कुरान की कसम क्यों खाई? कुरान की कसम अल्लाह ताला ने क्यों खाई? तो आप ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में 7 जगह हैं जहां अल्लाह ने अपनी जात की कसम खाई है। कुरान में 7 जगहों पर अपनी जात की कसम खाई है, और यहां पर अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाई है। अहले अरब का दस्तूर था कि जब कोई यकीनी बात कहते तो कसम खा कर कहते थे ताकि दूसरे को उसकी सच्चाई पर यकीन आ जाए। तो कुरान की फसाहत और बलागत पर अल्लाह ताला ने जो है वो कसम खाई है। और आप देखिए कुरान में अल्लाह ताला और क्या कसमें खाते हैं, कभी जमीन की, कभी आसमान की, कभी सूरज की, कभी चांद की, सितारे, दिन रात, वल दुहा, वल लैली, घोड़ों की कसम खाई, वल आदियाती दबहा, फल मूरियाती कदहा, है ना, नफ्से इंसानी की कसम खाई, है ना। तो कुरान में अल्लाह ताला कभी तो कायनात की मुख्तलिफ चीजों की कसम खाते हैं, और कभी जो है वो अपनी जात की, जैसे 7 दफा कसम खाई, और कभी जो है कुरान मजीद की कसम खाई। तो ये सारी बातों की कसम खाने का मकसद क्या है? ताकि दूसरों को इसकी सच्चाई पर यकीन आ जाए। अहले अरब रसूल अल्लाह की नबूवत और रिसालत का इनकार किया करते थे। अल्लाह ताला ने शुरू सूरत यासीन में क्या बात कही? वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। और कसम खाकर दो बातें कही, अल्लाह ताला ने कसम खाई और कसम खाकर दो बातें अहले मक्का के सामने रखी, यानी गोया के एक खबर फिर दूसरी खबर। तो कसम के बाद पहली खबर क्या है? इन्नक लमिनल मुरसलीन, बेशक आप हैं। ताकि जमीर किसके लिए आई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बेशक आप हैं। लमिनल मुरसलीन, मुरसलीन में से। और ये भी आप याद रखिएगा कि मुरसलीन जो है ये क्या है? वाहिद के जमा, जमा। اور مرسلین کا واحد کیا ہے؟ مرسل، شاباش، مرسل کیا ہے اس کا واحد؟ مرسل. اگر ہوتا مرسل پھر کیا ہوتا؟ مرسلین بھی ہو سکتا ہے نا، اور مرسلین بھی ہو سکتا ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ میں نے آپ کو بہت شروع میں بتائی تھی یہ بات، عالم اور عالم، ہاں ہاں، عالم جاننے والا، اور عالم جو ہے وہ دنیا کے لیے آتا ہے، لیکن ویسے جو ہے ایک ہے، ہاں ایک جو ہے عالم ہوتا ہے فاعل کے وزن پر، اور مرسلین بھیجے گئےوں میں سے ہو، مرسل جس کو بھیجا گیا ہے. آپ پہلے بھی جو ہے اس طرح پڑھ چکی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک حرکت کا فرق ہے اور معنی میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو گئی. تو آپ جو ہیں مرسل ہیں. مرسل اگر ہوتا نا تو بھیجنے والا، چھڑا دینے والا، بندش کو دور کرنے والا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ مرسلین، کہ تم جو ہے بھیجے گئےوں میں سے ہو. فائل ہوتا ہے نا کام کرنے والا، فائل، فائل ہوتا ہے کام کرنے والا، ہے نا، فائل. اور یہاں پہ کیا ہے؟ مرسل، جس کو بھیجا گیا ہے. تو بھیجنے، فائل یہاں پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، شاباش، فائل اللہ تعالیٰ ہے، اور بھیجا ہے رسولوں کو. انکا، بے شک آپ، لمن المرسلین، آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں. تو کبھی مرسل آتا ہے، کبھی مرسل آتا ہے. تو اگر مرسل آئے تو وہ جو بھیجنے والا ہے، اور مرسل جس کو بھیجا گیا ہے، جیسے مفعول کے معنی میں. تو کیا ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو ایک رسول نہیں، پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے اور آپ رسولوں میں سے ہیں. دوسری جو ہے وہ کیا خبر ہے؟ قسم کھا کر، پہلی خبر تو یہ ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اور بات رکھی، یاد رکھیے گا کہ یہاں پر تین تاکیدیں ہیں. پہلی تاکید کیا ہے؟ قسم. دوسری انا کا. تیسری لامن المرسلین، لام تاکید ہے. اب میں پہلے ایسی باتیں نہیں کرتی تھی نا، اب ایسی باتیں کرتی ہوں. کیوں ایسے کرتی ہوں؟ اب میں چاہتی ہوں کہ اب آپ کا مقام ماشاءاللہ بہت اونچا ہے، اور جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. کہ اب ماشاءاللہ آپ کو اور زیادہ سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ کو یہ بات پتا چلے کہ مثلا یہاں پہ تو یہ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا، تو تین موقف کے ساتھ، تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً میرے بھیجے گئےوں میں سے ہے، میرے رسولوں میں سے ہیں. اور تین تاکیدوں کے بعد دوسری خبر کیا ہے؟ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے. صراط کے لیے قرآن میں کئی الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ آپ اور بتا دیں. سبیل. سبیل کون سا راستہ ہوتا ہے؟ کھلا اور کشادہ، جس پر آسانی سے چلا جا سکے. اور صراط جو ہے، سواد رات تو کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کو. اور تلوار کیسی ہوتی ہے؟ تیز بھی ہو، باریک بھی ہو، نوکیلی ہو. تو صراط سے مراد وہ راستہ جو باریک ہے اور نوکیلا ہے، تنگ ہے اور چھوٹا سا راستہ ہے. تو اسی لیے پل صراط، جس میں سے گزرنا ہوگا. تو کیا ہے کہ تم ایک ایسے راستے پر ہو، مستقیم. مستقیم کا روٹ کیا ہے؟ قاف و میم. کہ تم جو ہے مستقیم، سیدھے راستے پر ہو. تو دوسری خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ گویا کہ تم بالکل سیدھے راستے پر ہو. لوگ آپ کو اہل مکہ مجنون، دیوانہ، کاہن، ساحر، شاعر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے؟ کہ تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو. علی صراط مستقیم. اور پھر کہا تنزیل العزیز الرحیم. تنزیل، تنزیل جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی تنزیل کا روٹ بھی نون زا لام ہے، اور اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ نہایت اہتمام کے ساتھ، نہایت تدریج کے ساتھ اتارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق، درجہ بدرجہ، نہایت اہتمام کے ساتھ، اس میں کسی کی کوئی ملاوٹ شامل نہیں ہے، کسی نے سکھایا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. اور اس کی صفات کیا ہے؟ نمبر ایک العزیز ہے، دوسرا ہے الرحیم. اللہ کی جو دو صفات کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، عزیز. عزیز کیوں کہا؟ اس لیے کہ عزیز کے معنی ہیں کہ غالب، غالب. اس کے پاس، میں آپ کو بتا چکی کہ عزہ لفظ جو ہے یہ عزت کے لیے بھی آتا ہے، قہر کے لیے بھی آتا ہے، قوت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نا. تو گویا کہ یہاں پر جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ اللہ تعالی عزیز ہے، اس کے پاس قوت ہے، غلبہ ہے. اور کفار نے اپنی ایک دیوی کا نام بھی عزا رکھا ہوا تھا، ہے نا. تو اصل میں یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام ہے. تو پیچھے آپ پڑھ چکی فللہ العزت ولرسولہ، پھر سورۃ نساء میں آپ پڑھ چکی ایبتغون عندہم العزت فان العزت للہ جمیعا. اور عزیز یہاں پہ لانے کا مطلب یہ ہے ڈرانے کے لیے کہ یہ میرا رسول ہے، پکی بات ہے، قسم کھا کر کہا کہ یہ میرا رسول ہے. اور دوسری بات، جو یہ دعوت دے رہے ہیں، چونکہ جو یہ دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک دعوت دے رہے ہیں، سیدھے راستے پر ہے، تو اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھنا العزیز، میں جو ہوں عزیز ہوں. پھر کیا ہے کہ سرکشی کرنے والوں کو لازماً سزا دیا کرتا ہوں. اور دوسری بھی آپ کیا ہے الرحیم. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے، عزیز ڈرانے کے لیے اور رحیم خوشخبری دینے کے لیے. تو گویا کہ رحیم بھی ہے، صرف یہی نہیں جو سرکشی کریں گے تو ان کو سزا دوں گا، بلکہ جو نیکیاں کریں گے اور ان سے جو کمی کوتاہی ہو جائے گی تو پھر کیا ہے کہ میں رحیم بھی ہوں. قرآن میں نے جو نازل کیا ہے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں، جو لوگ قرآن کی قدر کرنے والے ہیں پھر میں ان کو اپنی بے پایا رحمت جو ہے وہ اسے نوازوں گا، ان پر اپنی رحمت کی بارش کروں گا. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ عزیز لفظ جو ہے قرآن مجید میں 24 دفعہ تو اللہ تعالی نے عزیز الحکیم کہا ہے، 5 دفعہ عزیز الرحیم یا عزیز الرحیم، 5 دفعہ ہے عزیز الرحیم اکٹھا آیا ہے، 2 دفعہ آیا ہے عزیز اور غفور، 3 دفعہ آیا ہے تین جگہ پہ عزیز غفار، اور ایک جگہ آیا ہے عزیز مقتدر، اور 2 جگہ پر آیا ہے قوی عزیز، ایک جگہ پر آیا ہے عزیز الوہاب، اور 4 دفعہ آیا ہے عزیز الحلیم، اور 2 دفعہ آیا ہے عزیز الحمید. تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو عزیز ہے نا، موقع کی مناسبت سے اللہ اپنی صفات کو ساتھ میں رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ اختیارات رکھنے والی ہے، اور اس کے ساتھ وہ رحم کرنے والی بھی ہے. اور یہ جو اسم ہے اللہ کا عزیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ سے ڈریں، عزت بھی اللہ کے پاس حاصل کریں، اور یاد رکھیں کہ قوت والا بھی وہ ہے. اور اہل مکہ سوچ لیں کہ اگر وہ رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اگر وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوگا. اور جو ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے رحیم بھی ہے. یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، قرآن کی قسم کھا کر جو حکمت والا اور محکم ہے، دنائی والی آیات سے اور مضبوط اور پختہ آیات سے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک آپ رسولوں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو. تو 2 خبریں سنائی اور ساتھ ہی کہا کہ اس کو نازل کرنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، بے زور ناسے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عزیز ہے اور رحیم ہے. تو غالب اور رحیم ہستی نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لام آگے آ رہا ہے، لام علت، وجہ، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائے. یہاں پہ نذیر، نظرا نذیر، یعنی تنذرا خبردار کرے، متنبہ کرے، قومن ایک ایسی قوم کو، ما انذرا نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آباؤ اجداد، فہم غافلون اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کے باپ دادا ان کو ڈراتے تو وہ غفلت میں نہ پڑتے، لیکن باپ دادا ہی نہیں ڈرائے گئے تھے تو باپ دادا ان کو کیسے ڈراتے؟ تو کہتے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل مکہ کے آباؤ اجداد میں عرصہ دراز سے کوئی پیغمبر نہ آیا، اور ان کے آباؤ اجداد سے کون پھر مراد ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. اس لیے دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر کا جو سلسلہ تھا وہ پھر آگے نہ بڑھ سکا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجا. تو عرصہ دراز سے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، اور جب باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں ہیں. اور غفلت میں ہونا کیا ہوتا ہے؟ مدہوش ہونا، سست ہونا. اور غفلت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر ہی نہ کرے کہ دنیا میں میں کیوں آیا اور میری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آپ دیکھیے غفلت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہے نیند کی حالت میں انسان غفلت میں ہوتا ہے، ہے نا، جسمانی طور پہ آپ سوئے ہوئے ہیں، دوائی کا اثر ہے یا ویسے آپ سوئے ہوئے ہیں، تو آپ ایک مدہوش سی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو چور چوری کر جاتا ہے، ہے نا، کیا کرتا ہے، چیزیں بھی چھپا کر اٹھا کر لے جاتا ہے. کیوں؟ لوگ گھر کے سوئے ہوئے تھے، غفلت میں تھے. یا پھر آپ دیکھیں کہ ویسے گھر کے اندر لوگ ہیں، خاموش ہیں، تو باہر سڑکوں پہ کیا ہے؟ ایک غفلت ہے، خاموشی ہے، ہے نا. تو گویا کہ نیند کی حالت میں غفلت ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ جاگ رہے ہیں لیکن جاگنے کے بعد ہی اپنے آپ میں ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون گر رہا ہے، کون مر رہا ہے، کون کسی کو زخمی کر رہا ہے، کہاں ڈاکہ پڑ رہا ہے. گویا کہ ایک نشہ سا ہے، کبھی ٹی وی کا نشہ ہوتا ہے، کبھی دولت کا نشہ ہوتا ہے، کبھی دولت کمانے کا، کبھی ریس کرنے کا، کبھی دنیا جو ہے اس کو بنانے کا، کبھی گھروں کو سجانے کا. تو انسان ایک غفلت میں ہو جاتا ہے، غافل ہو جانا، کہ جو جس وقت جو فرض بنتا ہے نا اس کو ادا نہ کرنا. مثلاً آپ دیکھیں چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھت کی منڈیر نہیں ہے، اور آپ دور کھڑی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچہ گرنے لگا ہے. اچھا، ایسے میں آپ کیا کریں گی؟ آپ بھاگتی بھی جائیں گی، آپ دوڑتی بھی جائیں گی اور بچوں کو پکڑیں گی. آپ چکنا ہیں، آپ باخبر ہیں، آپ غفلت میں نہیں ہیں، تو آپ اس بچے کو گرنے سے اور مرنے سے بچانے کی کوشش کریں گی. تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ نذیر کی ہے کہ آپ نے اس بچے کو گرنے سے، مرنے سے بچایا. اسی طرح ٹرین بھاگتی بھی آ رہی ہے، اور ایسے میں کیا ہے، فراٹے بھرتی بھی آ رہی ہے. آپ دیکھتی ہیں کچھ لوگ ہیں وہ ٹرین کے آگے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ٹرین سے ٹکرانے کی وجہ سے، کراچی میں ٹرین سے ٹکرا کر پھر وہ زخموں کی تاب نہ لائے اور وہ پھر فوت ہو گئے نا. اور کہتے ہیں کہ ان کا گھر وہ ٹرین کی پٹڑی کے پاس تھا، کئی سالوں سے وہاں پہ رہ رہے تھے، اور وقفہ ہوتا ہے نا، پھر وہ اس میں وہ گزرا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، بس اچانک ٹرین آئی اور بوڑھے ہو گئے تھے، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور پھر وہ ٹکرائے اور پھر وہ فوت ہو گئے. تو اصل بات کیا پتا چلتی ہے کہ آپ ٹرین کے آگے جب کسی کو دیکھتے ہیں تو جو اندر آگے ہے وہ تو ہے غافل، غفلت میں، آپ اس کو آگے بڑھ کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب کچھ جاگ رہے ہوں گے تو وہ غافل کو بچائیں گے، اگر سارے ہی غافل ہوں گے تو پھر ان کو کون بچائے گا؟ تو قوم کا حال کیا تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ڈرانے والا نہیں تھا، بچانے والا نہیں تھا، غفلت کی نیند سے بیدار کرنے والا نہیں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا. انذر آباؤہم فہم غافلون. اور شروع میں ماں آیا ہے, ماں کے لوگوں نے دو ترجمہ کیا ہے ماں کا. ایک ترجمہ جو یہ ہے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے, اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو ماں جس کے انذرا ڈرائے گئے تھے باپ دادا, فہم غافلون, کیونکہ وہ غفلت میں تھے. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ قدیم زمانے میں جو پیغام انبیاء کے ذریعے ان کے باپ دادا کے پاس آیا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر اس کی تجدید کریں, کیونکہ ان کے باپ دادا نے اس کو بھلا دیا, فراموش کر دیا. اگر آپ کریں کہ جو کے معنی کریں, اگر آپ نہیں کے معنی کریں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر انہیں ڈرائیں, کیونکہ باپ دادا جو تھے ان کے نہیں ڈرائے گئے تھے, یعنی قریب کے زمانے میں ان پر کوئی نبی نہیں آیا تھا اس قوم پر, تو اس لیے آپ ان کو جا کر ڈرائے. تو دونوں طرح کا ترجمہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے. تو رسول اللہ کو کیا بنا کر بھیجا گیا؟ نذیر. اور کیوں؟ اس لیے کہ لوگ غفلت میں تھے. تو آج کے دور میں پھر میرا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی سنت پر چلتے ہوئے ہم بھی اپنی قوم کے لیے اور دنیا والوں کے لیے نذیر بن جائیں. اور آج آپ کو کیا لگتا ہے لوگ غفلت میں ہیں؟ آپ غفلت میں ہیں, خاندان والے غفلت میں ہیں, گھر والے غفلت میں ہیں, ہے نا؟ جو کچھ جس کے پاس ہے اس میں وہ مگن ہے اور خوش ہے. تو ایسے میں ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ سخت حالات ہیں کہ کوئی ٹرین کے نیچے آ کے مر جائے, کوئی چھت سے گر کر مر جائے, کسی گھر میں آگ لگ جائے, تو کوئی ڈرانے بچانے والا ہوگا تو اس کو آگ سے بچائے گا نا. تو جہنم کی آگ میں لوگ گر رہے ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم, حق ہو گیا قول ان میں سے اکثر پر. اور یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے حق کا, اور حق کے معنی کیا ہے؟ ثابت ہو گیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قول جو ہے پورا ہو گیا, حق ہو گیا قول علی اوپر اکثرہم, ان میں سے اکثر پر قول پورا ہو گیا, حق ہو گیا. کیوں؟ فہم لا یؤمنون, اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ کون سا قول ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قول ان پر ثابت ہو گیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں اس وقت فرمایا تھا جب ابلیس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا, ہے نا؟ اس نے کہا تھا نا لآتنی کرنا, اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور ان کو جو ہے وہ بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا تھا کہ تم کرو یہ کام, جاؤ, لیکن جو میرے بندے ہیں نا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, میرے بندے تیرا کہنا جو ہے وہ نہیں مانیں گے. تو یہاں پر اس قول سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے, اجمعین, سب کے سب کو. اے شیطان, اے ابلیس, جو بھی تیری پیروی کریں گے تو میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول سچ ثابت ہو گیا, اللہ کا یہ قول جو ہے وہ ثابت ہو گیا, پورا ہوا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. اور ایک بات آپ یاد رکھیں, ایک بات یاد رکھیں جو دلوں کو بہت غمزدہ کرتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ بار بار کہتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, نبیوں کا ساتھ بہت تھوڑے لوگوں نے دیا. پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا کہ تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں, ہے نا؟ قلیل قلیل لوگ ہیں جو میرے بندوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں. تو اکثریت جو ہے وہ کیا ہے؟ غافل ہے, شرک کرتی ہے, نبی کا کتاب کا انکار کرتی ہے, اور بہت قلیل لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں, آٹے میں نمک کے برابر, جو کہ ایمان لاتے ہیں, نبی کا اور کتاب کا ساتھ لاتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ڈرانا ہے, اور آپ یہ امید مت رکھیں کہ ہر شخص آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا. زیادہ لوگوں پر تو میری یہ بات صادق آ گئی کہ وہ ابلیس کی کریں گے پیروی, اور اس کے نتیجے میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ایسے نہیں پھینکوں گا, فہم لا یؤمنون, بس یہ نہیں ایمان لائیں گے. تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو انکار کرنے والے ہیں, جو ایمان نہیں لانے والے ہیں, اگلی جو آیتیں ہیں, آیت نمبر 8 اور 9, اس میں ان کے قبر کی استقبار کی تصویر کھینچ رہے ہیں، اس کی منظر کشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تقلید اباؤ اجداد کیا ہے، اور رسم و رواج کے طوق کیا ہے، اور استقبار جو ہے یہ کیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے رکھ دیا، بے شک ہم نے ڈال دیا، فی اعناقہم، ان کی جو ہے وہ گردنوں میں کیا ڈالا، اغلالن، بیڑیاں، زنجیریں. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اعناق جو ہے انک، انک کی جمع ہے، اور گردن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جید بھی آتا ہے گردن کے لیے، لیکن خوبصورت اور لمبی گردن کو جید کہتے ہیں، اور اعناق عام گردن ہے. تو ان کی گردنیں جو ہیں، ایک گردن نہیں، کیونکہ زیادہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، تو زیادہ گردنیں، کیا ڈالا، اغلالن، اور اس میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ زنجیریں ڈال دیں. اور اغلالن جو ہے زنجیر، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، زنجیر جو ہے غین لام لام سے ہے، اور اس کے معنی ہیں زنجیر کے، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک زنجیر ہوتی ہے جو حسی طور پر نظر آتی ہے، اور دوسری زنجیر ایسی ہوتی ہے جو ہم لوگ جو ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں. مثلا دل کے اندر بھی غل ہوتا ہے، جب دل کے اندر کینہ کدورت اس کی زنجیر ہوتی ہے، گرہ ہوتی ہے، تو انسان لوگوں سے حسن سلوک نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا، لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، کیونکہ دلوں دل جو ہیں وہ کینہ اور کدورت سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں. تو اب یہاں پر جو اغلالن کا ذکر آیا ہے، یہ ہے توق کے لیے، زنجیروں کے لیے، اور یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ جو اغلالن ہے، کہتے ہیں کہ ایسی زنجیریں ہوتی ہیں جس میں آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مجرم کے ہاتھ میں ڈال دی گئی ہتھ کڑی، بعض ایسی ہوتی ہیں جس میں ہاتھ کے ساتھ ساتھ گردن جو ہے نا اس میں بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو کہا کہ ان کی گردنوں میں اغلالن زنجیریں ڈال دی ہیں، توک ڈال دیے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسے توک بنائے جاتے تھے، ایسی زنجیریں جو مجرم کو پوری طرح جکڑ لیں. ہاتھ بھی بندھا ہوا ہے کہ ہاتھ قوت کی علامت ہے، دوسرا انسان سر اٹھاتا ہے تو پھر سر کو جکڑنے کے لیے بھی ساتھ ایسا توک جس میں ہاتھ اور سر دونوں کو جو ہے وہ باندھ دیا جائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہاتھ بند گیا، سر بند گیا، پھر فیا الاسقانی، یعنی گردنوں کے ساتھ کیا ہے، پرس وہ ٹھوڑیوں تک. اسکان زال قاف نون اس کا روٹ بھی ہے اور واحد بھی ہے، اور اسکان جو ہے یہ ٹھوڑیوں کو کہتے ہیں، بس وہ ٹھوڑیوں تک ہے، وہ جو زنجیریں ہیں نا گردن سے لے کر ٹھوڑیاں جو ہیں اس تک اس میں جکڑے گئے ہیں. فہم مکمہون، آگے جو توق ہے نا اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جب توق نے ان کو باندھ دیا، جکڑ دیا، تو پس وہ مکمہون ہو گئے. مکمہون بہت اہم لفظ ہے، میم قاف ہا، میم قاف ہا، اور آپ دیکھیں کہ میم قاف، میم قاف، میم ہا، چار حرفی نظر آ رہا ہے نا، لیکن میم جو ہے نا اس کے روٹ میں شامل نہیں ہے، قاف میم ہا اس کا روٹ ہے، قاف میم ہا. اور قاف میم ہا کسے کہتے ہیں، قاف میم ہا کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ گیوں جو پکنے سے، پکنے کے قریب ہوتا ہے یا پک جائے، گیوں کے لیے بھی آتا ہے، ستو، گیوں کے لیے، ستو کے لیے بھی آتا ہے. ستو کبھی آپ نے پیے؟ اچھا ستو جو ہے آپ کو پتا ہے نا کہ اس جلد آسانی سے حلق میں اترتے نہیں ہیں، یا پھر خشک ستو ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو کھانا چاہیں تو اس بڑے ڈرائی ہوتے ہیں، تو ان کو کھانا مشکل ہوتا ہے، یعنی گندم ہو یا پھر جو ہے وہ ستو، کیونکہ وہ گلے میں پھنستے ہیں، اور جب گلے میں کوئی چیز پھنستی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، یعنی گردن وہ اپنی اوپر اٹھاتا ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ مکمہ، گھوڑے کی باگے جب کھینچ لی جائیں اور جب وہ اپنے سر کو اٹھا لے، یا پھر اونٹ جب اس کی باگ کو بھی کھینچ لیا جائے اور وہ اپنے سر کو یوں، آپ دیکھیں یوں اوپر کو اٹھاتا ہے، آپ کسی کی باگ کو آپ کھینچتے جائیں گے تو کیا کرے گا، وہ اپنے سر کو اوپر کرتا چلا جائے گا نا، اٹھاتا چلا جائے گا. تو قاف میمہا، اونٹ کا سیراب ہو کر پینے سے رکے رہنا اور سر اٹھانا. अगर कोई उसकी बाघ को खींच रहा है तो वो सर उठा रहा है और पानी वो पीना चाहता है और पी नहीं सकता, उसे बाज रह रहा है ना, उसके लिए भी आता है। इसी तरह तमक्का सवीक, सत्तू को फांकना, इसी तरह मशरूब को हथेली पर रखकर चाटना, सर उठाना, आंख बंद करना, नाक ऊंची रखना, उसके लिए ये लफ्ज जो है ये अलमुंजद में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया के अकमहा, ऊंट जब पानी से सैर होकर सर ऊपर उठाता है और नजर नीची रखता है तो इस कैफियत को भी कहते हैं। इंसान नीचे देखना चाहे मगर किसी मजबूरी की वजह से सर को नीचा ना कर सके, नीचे देखना चाहता है सर उसका जो है उसमें अगर टोंक डला हुआ है, आप नीचे देखना चाहते हैं आप नहीं देख सकते, आपने ऊपर सर उठाया हुआ है, तो उस वक्त भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अकमहर रजुलु वगस्सा बसरहु, ये जो है वो नीचे देखना चाहता है लेकिन वो नीचे जो है वो नहीं देख पा रहा और अपनी नजर जो है वो उसको बचाता है। तो सर उठाने के लिए अकमहा, अकना भी लफ्ज आता है ना, आवाज या सर को उठाना बुलंद करना, ये भी आता है। अला भी आता है, जैसे फिरौन के लिए आता है इन्ना फिरौना अला फिल अर्द, तो यहाँ पे क्या फहुम मुकमहून, बस वो क्योंकि सर उठाए हुए से मुराद क्या है, एक तो ये है ना जैसे फिरौन ने अला किया था सर उठाया था, वो मुराद नहीं है बल्कि क्या है, इतने मजबूर हैं, इतने बेबस हैं, इतने वो जकड़े हुए हैं कि सर उन्होंने अपने ऊपर उठाए हुए हैं। और यहाँ पर मुफस्सरीन ये कहते हैं क्योंकि उनके सर जैसे बांध दिए गए थे तौक से, उनकी गर्दन एक खास हद तक जो थी वो बांध दी गई थी, तो इसलिए अपनी गर्दनों को अपने सरों को ना ऊपर कर सकते थे बहुत ऊपर और ना नीचे कर सकते थे, खास जाविये पर उनकी गर्दनें अकड़ी हुई थी, तनी हुई थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं बेशक हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, इनकी ठोड़ियों तक, तौक जो है गर्दन से लेकर ठोड़ियों तक है, यानी ऐसे कि ठोड़ियां भी ऊपर को उठी हुई हैं, ऊपर देख रहे हैं। और आप देखें अगर आप कभी ऊपर देर तक देखती रहे तो होता क्या है, गर्दन थक जाती है ना, अकड़ जाती है, आप एक खास इस तरह की कैफियत में ज्यादा देर नहीं रुक सकते। और जंजीरों से किसी को जकड़ दिया जाए, आप तकिया ही ज्यादा ले लें, बड़ा हो जाए, सख्त हो जाए, नरम हो जाए, आपकी गर्दन का क्या हाल हो जाता है। और यहाँ पे सजा की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान न लाने की वजह से हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, और आप पढ़ भी चुकी हैं सब ऊन जरा, मुजरिमों की गर्दनों में 70 जो है वो 70 गज लंबी जो जंजीरें हैं वो डाली जाएंगी, और न जाने कितनी कितनी जंजीरें उनके अंदर डाल दी जाएंगी जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े हुए हैं, और ये भी उनको काबू पाने के लिए अजकान फहुम मुकमहून, और इसलिए वो सर उठाए हुए हैं। तो तौक से मुराद इनकी हटदर्मी है, और ये ठोड़ियों का जिक्र और फहुम मुकमहून ये मजीद उनके इस्तकबार की कैफियत को बताने के लिए है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं नहीं देखते, अल्लाह की निशानियां हैं उनके अंदर जिस्म के हैं, कायनात के अंदर हैं, पैगंबरों के पास पैगंबर आए किताब लेकर आए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं देखते, बस सर उठाए हुए हैं, अकड़े हुए हैं और ईमान लाकर नहीं देते। कितनी खूबसूरत यहाँ पे मिसाल है, आप इसको जितना समझेंगे ना इसकी अरबी जबान के अंदर रहते उतनी आपको अहले मक्का के किबर की समझ आएगी। और फिर आगे दो आयते हैं, दो अल्लाह ने जो है वो मिसालें दी हैं एक आयत में, आयत नंबर 9 में, वजअलना मिन बैन अयदीहिम, और हमने बना दिया इनके आगे, बैना दरमियान के लिए आता है, अयदीन था नून तस्निया का गिर चुका है, हिम इनके दोनों हाथों के आगे हमने क्या बना दिया, सदन, सद आप पीछे भी पढ़ चुकी हैं, सदे ज़ुल्करनैन भी आपने पढ़ा था, और कौन सा सद पढ़ा, सदे मारिब, है ना, मारिब का डैम। तो सद का लफ्ज जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, डैम के लिए, पत्थरों के साथ रखनों को भर देना, आड़ रुकावट या दीवार बना देना। तो हमने इनके हाथों के आगे दीवार बना दी, फम इन खल्फेम सदन, और एक दीवार इनके पीछे बना दी, फाग्शई ना हो, बस हमने इनको जो है वो कवर कर दिया। एक होता है ना गशी का आना, एक होता है अगशा, हमने इनको कवर कर दिया, हमने इनको ढांक दिया, फहुम ला युबसिरून, अब इन्हें कुछ भी नहीं सूझता। तो इस मिसाल में अल्लाह ताला जो है वो क्या बात बताते हैं, ये बात बताते हैं, जैसे आप देखें कि कोई शख्स है, जैसे जेल के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं कलों की तरह, आगे पीछे दीवार हायल कर दी जाती है ताकि मुजरिम जो है वो बाहर ना निकल सके, उसको कुछ नजर ना आए, تو اب یہاں پہ جو دیوار ہے یہ ہے ان کی جہالت کی دیوار، ان کے کفر کی دیوار، ان کی کبر کی دیوار. اور آیت نمبر 8 میں کیا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ توک ڈال دیے جائیں، چہرہ، آنکھیں، گردن تھوڑی سب اوپر اٹھ جائے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی نہیں دیکھ سکتا نا اپنے وجود کی طرف. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں کہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھ نہ سکے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اپنے وجود کو نہ دیکھ سکنا اور دوسرا اپنے گرد و پیش کو نہ دیکھ سکنا. آیت نمبر 8 میں جو بات کہی کہ اتنا ان کی گردن اوپر اٹھی ہوئی ہے کہ اپنے اوپر بھی غور نہیں کرتے، اپنی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری جو مثال ہے آیت نمبر 9 میں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ارد گرد کی کائنات جو ہے نا گرد و پیش، اس سے بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کیونکہ آگے پیچھے دیوار ہے. آپ ایلیویٹر کا آپ نے استعمال کیا ہوگا، ایلیویٹر میں کیا ہوتا ہے، زندہ ہے اور قبر کے اندر نہیں، جیسے ہر طرف سے. بعض لوگ ایلیویٹر میں جانے سے بہت ڈرتے ہیں، آگے پیچھے اونچی اونچی دیوار ہے اور لگتا ہے کہ بس بند کر دیا گیا ہے نا، تو کچھ نظر نہیں آتا، ارد گرد کائنات کوئی چیز انسان کو نظر نہیں آتی اور انسان کہتا ہے کب میں سے باہر نکلوں. تو یہ ہے کہ آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی، جیسے ڈیم کی دیوار نہیں ہوتی، ڈیم مضبوط پتھروں سے سوراخ تور کر دیے ہیں. فہم لا یبصرون، تو ان کو جو ہے وہ کچھ بھی سوجتا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کبر کی وجہ سے نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق، نہ مستقبل کے نتائج پر غور، تعصب ہے، حقائق کائنات کے نظر آ رہے ہیں، اپنا وجود ہے لیکن ایمان لا کے نہیں دیتے. بس سواؤن، اور برابر ہے، علیہم، ان پر. انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے. یہ آیت جو ہے آیت نمبر 10، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو تسلی دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں یا نہ دیں، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو آپ نے تو اتمام حجت کرنا ہے، اس لیے ان کو ڈرانا ہے. آپ کا کام ان کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. بعض مفسرین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کا کام کرنا چھوڑ دیں، یہ تبلیغ کا کام کرنا بیکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، استکبار میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہیا الی الاذقان فہم مقمحون، تو ایسے لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں میں سود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اس سے یہ سمجھیں کہ میں اس کو درس کی کیوں دعوت دوں، اس لیے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے گی، ہم ان کو کیوں بتائیں اس لیے کہ یہ تو مان کے نہیں دیں گے. یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہمارا کام تو ڈرانا ہی ہے، لیکن نصیحت وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لانے والے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو مقمحون ہیں، یہ تو لا یومنون ہیں، یہ تو لا یبصرون ہیں. تو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا جو ہے وہ کیا ہے، آپ کا کام اتمام حجت کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلکان کرنا نہیں ہے. انما تنذرو، صرف تنذرو، تم ڈرا سکتے ہو، تم انہی کے لیے نذیر ہو. اب یہ دوسری قسم بتائی جا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں جو نذیر سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی دو صفات بتائی گئی ہیں، پہلی صفت کیا ہے، من اتبع ذکرا، جو اتباع کرے ذکر کا، اور ذکر ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے دل نرم ہو جائے، پگھلے اور نصیحت قبول کرے، ہے نا. تو جو ذکر کا، نصیحت کا اتباع کرے، آپ اسی کو نصیحت کر سکتے ہیں. اور ذکر کیا ہے، قرآن کی باتیں، نبی کی باتیں. وخشی الرحمن بالغیب، اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے. تو خشیت جو ہے، کیسے ڈر کو کہتے ہیں، جس میں خوف غالب ہوتا ہے، یعنی ایسا ڈر، ایسی عاجزی انسان کے اندر ہو کہ جس میں خوف غالب ہو، خشوع اور خضوع نا. تو یہاں پہ کیا ہے، وخشی الرحمن بالغیب، بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے. رحمان، رحمان، پیچھے آپ نے پڑھا قرآن، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے. تو اللہ سے خشیت در حقیقت اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس سے ڈرنا چاہیے، اور پھر بالغیب بغیر دیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو ایمان معتبر ہے، جو قابل قبول ہے، وہ کیا ہے؟ جو بن دیکھے ہے. حقائق کو آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، فرعون کی طرح جب ڈوبنے لگا، جب موت کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے. تو ایسے خدائے رحمان سے ڈرے جیسے بالغیب بغیر دیکھے قیامت آنے سے پہلے. تو پھر اس کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. فَبَشِّرْهُ، پس آپ بشارت دے دیجئے، بِمَغْفِرَتٍ، مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور اجر کریم. تو ایسے لوگوں سے جو کمی بیشی ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کو ڈھانپ لے گی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، غفار ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اجر ملے گا، اور اجر بھی کیسا کریم، بہت زیادہ اجر ملے گا. کریم، کاف را میم، انگور کی بیل کو کہتے ہیں، اور یہ بیل دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ کثیر النفع ہونا، بہت زیادہ نفع وہ لوگ اسے لیا کرتے تھے، اور دوسرے اس کے معنی کیا ہے؟ عمدہ ہونا، عمدگی کے لیے، بہتری کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ان کو اجر دے گا، جو ان کو ثواب دے گا، وہ بہت عمدہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ذکر کا اتباع کیا ہے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے ہیں. یہ بڑی اہم صفت ہے کسی کے اندر، کے غیب پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد منکرین کے دو شبہات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، وہ کیا تھے؟ انا نحنو نحیی الموتا، ہم ہی ہیں جو کہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. تو نحیی الموتا، یہ ایک ان کا شبہ اور اعتراض تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا، ہم تو گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں رل مل جائیں گی، تو ہمیں زندہ کب کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا نحنو نحیی الموتا، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنے والی، ہم جو چاہے کریں، ہمارا کوئی نہیں حساب کتاب ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا بھی جواب دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے جاتے ہیں اور لکھتے رہیں گے. مضارع کا صیغہ ہے نوحی بھی اور نکتبو بھی، تو اس میں حال اور مستقبل دو زمانے پائے جاتے ہیں. مَا قَدَّمُوا، جو قدم انہوں نے آگے رکھا، اور قدم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آگے بھیجنا. آپ چل رہی ہوتی ہیں، آپ قدم بڑھا رہی ہوتی ہیں، تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح مَا قَدَّمُوا، جو آگے بھیجا انہوں نے، جو پہلے سے اعمال انہوں نے بھیج دیے، اللہ اس کو بھی لکھتے جا رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور آثار جو ہے، آثار کے معنی کیا ہیں؟ وہ ہاں، آثار جو ہے حمزہ سا را، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آثار کے معنی ہوتے ہیں نشان کے، اور جو نشان انہوں نے چھوڑے ہم وہ بھی جو ہے وہ لکھتے جا رہے ہیں. تو اس کے کیا معنی ہے کہ ما قدموا و آثارہم؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قدموا سے مراد وہ اعمال جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے، اور آثار سے مراد وہ اعمال جن کے عملی نمونے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے. اور عملی نمونے دو طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. اب وہ اچھے نمونے جو چھوڑتا ہے تو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے، ان پر عمل کرتی ہے. اسی طرح جو برے نمونے وہ چھوڑ جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد جو ہے دنیا ان کے پیچھے جو ہے وہ چلتی ہے. اب اچھے نمونے کیا ہے؟ کسی نے قرآن کسی کو پڑھایا، وہ چلا بھی گیا. اب کیا ہے کہ پیچھے لوگ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، تو یہ ایک اچھا نمونہ اس نے چھوڑا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. یہ ہے آثارہم. اسی طرح کوئی نیکی کا کام کوئی کر گیا، کوئی اچھی بات کسی نے کسی کو بتائی، کسی نے کسی کے دین سے نفع اٹھایا، اس نے دین لوگوں میں پھیلایا. اب جب تک لوگ جو ہے وہ دین کا جو نفع ہے اس سے نفع لیتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو یہ بھی اس کے آثار ہیں جو جانے والے کے. اسی طرح کسی نے کتابیں کوئی چھوڑ دی پیچھے، کتابیں لکھی، خود تو وہ چلا گیا لیکن کتابوں کے آثار کے لوگ اسے ہدایت پا رہے ہیں. اسی طرح کوئی سی ڈی ہے، کوئی کیسٹ ہے، اس میں کسی نے پیسے لگا دیے، کسی نے بنا دی، کسی نے پیسے لگائے، کسی نے جو ہے اس کو آگے بڑھایا، وہ کیا ہے کہ اب وہ اس کے آثار ہے. وہ خود تو چلا گیا لیکن جب تک پبلک ان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی تو اس کے کیا ہے؟ عملوں کے آثار ہیں، نمونہ ہے اس کے عمل کا. اور کتابیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں پھر بری بھی ہو سکتی ہیں. کسی نے کنواں کھود دیا, اسی طرح کسی نے اولاد نیک چھوڑی, اس کی اولاد نیک ہے اور اس کی نیکی میں والدین کا بڑا حصہ ہے کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے, دعائیں کرتے تھے, روتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, ان کو پکڑ پکڑ کر لے جاتے تھے کبھی مسجد میں, کبھی صحبت صالح کی تلاش میں, ایک ہی لگن, ایک ہی دھن, ایک ہی پریشانی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اگر اولاد نیک ہے تو یہ بھی ان کے لیے اچھے اثار ہے. اگر اولاد کی نہ انہوں نے فکر کی, چین کی بانسری بجاتے رہے, خود ڈانس کرتے رہے, بچوں کو ڈانس سکھاتے رہے, فلمیں دیکھتے رہے, ان کو بھی ساتھ بٹھاتے رہے, نہ خود نمازیں پڑھی, نہ بچوں کو نمازوں کی طرف لایا, بچے کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, کس صحبت میں ہیں, کوئی پرواہ نہیں, بچے نیکی کی طرف نہیں آئے, تو یہ ان کے چھوڑے ہوئے برے آثار ہیں. تو اچھا بھی ہو سکتے ہیں یہ آثار اور برے بھی ہو سکتے ہیں. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ صحیح مسلم کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو, اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ بھی ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کمی ہو. تو ایک تو اس کے معنی کیا ہیں کہ آثار سے مراد اعمال کے ثمرات اور نتائج ہیں. آگے سمجھ آپ کو بات کی, آثار سے مراد کیا ہیں, اعمال کے ثمرات اور نتائج. ایک اس کے اور معنی بھی ہیں, آثار سے مراد کیا ہے, قدموں کے نشان. قدموں کے نشان سے مراد کیا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا کہ عہد رسالت میں مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی, بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا, تو جب آپ کو پتا چلا کہ یہ جو ہے جو مسجد نبوی کے قریب جگہ ہے یہاں یہ منتقل ہونا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, کہا جہاں رہتے ہو وہیں رہو, دور سے چل کر آؤ گے تو یہ وقت بھی ضائع نہ سمجھو, جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ہی ثواب بڑھے گا. تو کیونکہ ان کے بنو سلمہ کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے, انہوں نے سوچا ہم بھی قریب کر لیں تو نماز میں پانچ وقت آنا جانا اور نماز کے اور کاموں میں شامل ہونا ہمیں سہولت ہو جائے گی, تو اب نماز کا تو ثواب ملے گا ہی لیکن نماز کے لیے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور نیکی کا اجر پھر کئی سو گنا جاتا ہے. مثلا آپ کلاس میں آتے ہیں, ایک بندہ ہے یہ سامنے سے گھر نظر آ رہا ہے, ایک تو یہاں سے اٹھ کر آ گیا اور ایک ہے وہ ملٹن سے آیا ہے, کتنی دیر لگتی ہے ملٹن سے آتے ہوئے, پونا گھنٹہ, آدھا پونا گھنٹہ, اور سنو سیزن ہو تو پھر گھنٹہ بن جاتا ہے. پھر کوئی ٹینتھ لائن سے آتا ہے, ہے نا, جیسے نیو یارک میں میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, بزرگ عورت تھی, پھر بعد میں ان کو کینسر بھی ہوا, الحمدللہ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, بہت نیک عورت تھی, بوڑھی تھی, پونے دو گھنٹے ایک طرف ٹرین کے لگتے تھے اور وہ کلاس میں آتی تھی اور پھر جاتی بھی تھی. اور نیو یارک میں جہاں پڑھایا میں نے, جتنا بھی پڑھایا جتنے سال اللہ کی توفیق سے, لوگ گھنٹہ گھنٹہ, پونا گھنٹہ, آدھا گھنٹہ تو روٹین تھی اور لوگ سفر کرتے تھے, اور یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ 15 منٹ اور 10 منٹ کی ڈرائیو پہ کہتے ہیں کہ بڑی دور ہے, بڑا مشکل ہے, کہ کیونکہ یہاں کے لوگوں نے شاید دور کے ہائی وے یا اتنا سفر کیا نہیں تو اس لیے ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں. تو یہاں پہ آپ کی کلاس میں جو بہنیں دور سے آتی ہیں اور پھر دور ان کو جانا ہوتا ہے تو وہ نفع کا سودا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قدم تو نہیں چل رہی تو گاڑی پر آ رہی ہیں, تو ایک بات یاد رکھیے, گاڑی کا پٹرول, گاڑی کی جو مینٹیننس ہے, گاڑی کا وہ جو بھی آئل چینج کیا جاتا ہے اور جو بھی اس کی تیاری, اور جس نے گاڑی نہیں لی اور اس لیے لی کہ شوہر نے لی, بیوی کو لے کے دی کہ میری بیوی کو یا بیٹی کو اس راستے میں مشکل نہ ہو یا آرام سے آئے جائے, جس نے ڈرائیونگ اس لیے سیکھی, ڈرائیونگ اس لیے سیکھی, تو آپ سوچ لیجئے یہ ساری چیزیں ہیں, یہ آپ کے آثار ہیں, آپ کا گاڑی چلانا, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس لینا, آپ کا پٹرول ڈالنا, آپ کا دوسروں کو بھی لینا اور دوسروں کو بھی چھوڑنا. اور اسی طرح جو بہنیں قدموں سے سنو کے سیزن میں, آپ سنو میں قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں نا, تو یہ چمکتی ہوئی جو سنو ہے, یہ برف ہے, اس میں آپ کے قدموں کے نشان, یعنی چاندی جیسی برف پر آپ کے قدموں کے نشان, یہ سوئے جنت جانے کے نشان ہے. ماشاءاللہ، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور یہ قدم، یہ زمین گواہی دے گی کہ آپ ان قدموں سے، آپ میں سے بعض اوقات روزے میں لوگ ہوتے ہیں، آپ میں سے بعض اوقات عمر ان لوگوں کی زیادہ ہے، بعض اوقات سنو کی وجہ سے بلیک آئس ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ چل چل کر آتے ہیں، آپ چل چل کر جاتے ہیں، جیسے دو ہماری کلاس میں بہت ہی بزرگ اور بوڑھے لوگ ہیں، اور سنو کے سیزن میں وہ بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے یہاں پر جب آتے ہیں، اور ایک بہن دروازہ کھولتی ہیں اور بند کرتی ہیں، تو جتنی پہلے آتی ہیں، جتنی بعد میں جاتی ہیں، یہ سارے ان کے کیا ہیں، آثار ہیں ان کی نیکیوں کے، جو جب تک، اور پھر صرف یہ نہیں کہ انہوں نے خود فائدہ اٹھایا، آپ میں سے جس نے کسی کو بلایا کلاس میں، ان کی وجہ سے کارڈ اس نے دیا اور وہ آ گیا، تو آپ سوچیں یہ بھی اس کی نیکیوں کے آثار ہیں، وہ چلے جائیں گے اور لوگ عمل کرتے رہیں گے. تو دیکھ لیجئے کہ میں اور آپ، ہم میں سے کون سے لوگ سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور کون سے لوگ جو ہیں وہ تھک رہے ہیں، کون سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، کون سے لوگ سستانے پہ لیٹے تو خرگوش بن گئے، اور کون سے لوگ تھے کچھوے کی چال چلتے رہے اور منزل پہ پہنچ گئے. تو اصل بات کیا ہے، ما قدمو و آثارہم، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے جا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ہم نے اس کو اس کا احصا کر لیا ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا ادا، احصا، ادا کا اگلا درجہ ہے احصا، گن گن کر رکھنا. اور احصا کا مطلب کیا ہے، عربوں کے ہاں یہ رواج تھا، جب کوئی گنتی کرتے اور بہت صحیح گنتی کرنا چاہتے تو ایک ایک پتھر پھینکتے جاتے، کنکریاں لیتے تھے اور کنکریاں مار مار کر گنتی کرتے تھے. تو احصا کا مطلب ہے پوری صحیح گنتی. ہم نے جو ہے کیا کیا، ہم نے گن رکھا ہے ہر عمل کو، ہر قدم کو، جو آگے بھیجا، وہ جو پیچھے چھوڑا، وہ جو آثار ہیں. اور اسی طرح بعض لوگ آپ دیکھیں کہ برے فیشن کی ابتدا کر جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ان کا فیشن نہیں مرتا، ان کا گناہ نہیں مرتا. بعض لوگ بے حیائی کی ابتدا کر جاتے ہیں، بعض لوگ نیکیوں کی ابتدا کر جاتے ہیں. آج کے دور میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا، اللہ کی آیات کو زندہ کرنا، بعض لوگوں نے اس کو مردہ کر دیا اور بعض زندہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں. کہاں تھی امام مبین، مبین کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کھلی کتاب، مبین کھلی کتاب، اور مبین کے دوسرے معنی کیا ہے، روشن کتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کھلی کتاب میں، روشن کتاب میں اس کو جو ہے وہ لکھ رکھا ہے. اور امام کے معنی کیا ہے، امام کے دو معنی ہیں، اور ایک معنی تو امام کے یہ ہیں کہ امام کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے امام سے، جیسے یہ لفظ جو ہے رہنما، ہادی، لیڈر، مرجع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہیں سے یہ لفظ پھر کتاب کے لیے استعمال ہونے لگا کہ وہ جو سب کے لیے رہنما اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہو. سورۃ ہود آیت 17، سورۃ احقاف آیت 12 میں بھی یہ لفظ تورات کے لیے آیا ہے، کیونکہ تورات کی کتاب مرکزی کتاب ہے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ امام مبین میں ہم نے لوگوں کے اعمال اور ان کے نشانات جو قدموں کے ہیں اور ان کے قدموں کے اثار اور جو نتائج ہیں، ثمرات ہیں، وہ ہم نے لکھ رکھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے، کتاب مبین سے مراد لوہے محفوظ ہے. کیوں؟ لوہے محفوظ جو ہے وہ مرکزی کتاب ہے جس میں ہر شخص کے اعمال ہوں گے، وہ سب کے لیے رہنما، مرکز اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہم نے لوہے محفوظ میں ان کے اعمال جو ہیں وہ لکھ رکھے ہیں. قرآن میں اس کے ہمیں اور نام بھی ملتے ہیں لوہے محفوظ کے، کتاب مبین ہے جیسے، لوہے محفوظ ہے، ام الکتاب ہے، کتاب مکنون ہے، ہے نا، چھپی ہوئی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے اس کو، اس کے اندر ہر ایک کے بارے میں پوری تفصیل تیار ہے. اچھا، دوسرے بھی اس کے ایک اور معنی ہیں امام مبین کے، اس سے مراد، مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہیں، لوگوں کے اعمال جو ہے نا اللہ نے وہ لکھ رکھے ہیں. ایک ہی بات ہے نا کہ نامہ اعمال جو لکھ رکھے ہیں وہ کہاں پہ ہیں، وہ کتاب مبین میں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا چلا جائے اور اللہ کو اس کی جو ہے وہ خبر ہی نہ ہو. اب دیکھیے، آپ نے سورت نبا جو ہے وہ پڑھی ہے، تو سورت نبا میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں جو عمل بھی کرتا ہے تو حال کیا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. کہ ہم نے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ پورے پورے جو ہے وہ لکھ رکھے ہیں. اور آپ دیکھیے سورت جو ہے وہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم.